وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس کی تلاوت کے دوران شور و غل مچاؤ شاید کہ تم غالب آ جاؤ کیونکہ اگر قرآن کی بات سن لی گئی تو پھر تمہارا زور نہیں چلے گا تو کفار جو تھے وہ یہ حرکت کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت فضول باتیں کرتے تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے شور مچاتے یعنی ان کو کلام الہی سننے سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اگر کچھ سن بھی لیتے تو بحث کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن سننا بھی ایک عبادت ہے اور قرآن کو سننا بھی ایک اثر رکھتا ہے اور اگر غور سے سنے انسان تو زیادہ اثر رکھتا ہے اگر سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے تو اور بھی زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے اور جو توجہ سے قرآن کو سنتا ہے اسے اپنی مراد مل جاتی ہے بس یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے ضرور بدلہ دیں گے یعنی دور جاہلیت میں بھی انہوں نے جو غلط کام کیے ان پر بھی پکڑ ہوگی اور اب جو کفر اور شرک وغیرہ کیا وہ بھی لیکن ان کے نیک اعمال کی انہیں کوئی جزا نہیں ملے گی یہ ہے جزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ ہے جس میں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے جہدہ ہوتا ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا اور جن لوگوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا اللذین جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ یہ سب سے نچلوں میں سے ہو جائیں یعنی گمراہ ہونے والوں کو گمراہ کرنے والوں پر شدید غصہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیں کیوں گمراہ کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی مرتے دم تک اللہ ہی کو اپنا رب مانا ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے یعنی انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر حق پر استقامت اختیار کی یعنی یہ کمال انسانیت ہے کہ حق کو پہچان کر قبول کر کے پھر اس پہ جم گئے اس سے ہٹے نہیں ثم استقاموا یعنی اعمال صالح پر جمے رہے انہیں اپنے نمازوں کی فکر رہی انہیں اپنے فرائض کی ادا کرنے کی فکر رہی انہیں انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کی فکر رہی انہیں استقامت کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت پر ڈٹ جائے، جم جائے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی اپنے وقت پر کرے، جن باتوں کا حکم ملا ہے ان پر عمل کرے، جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ تو استقامت دراصل دین کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا نام ہے، اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اور پھر اس کی دعوت کو عام کرنے کا نام ہے۔ تو موت تک اس رستے پر قائم رہنا ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان موت تک علم حاصل کرتا رہے، کیونکہ علم اس رستے پر جمے رہنے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ لفظ استقامت ہم بارہا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو اپنے ریفرنس سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی استقامت ہے، جو نیکی ہم شروع کرتے ہیں اس پر ہماری مداومت عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ کرنا، مداومت اختیار کرنا، یہ استقامت ہے۔ بعض لوگ وقتی جذبات میں آ کر کوئی نیکی کا کام شروع کر دیتے ہیں بڑے پیمانے پر، تھوڑے دن کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ نفل پہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روز کئی کئی سپارے تلاوت کرتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد جب کوئی اور کام انہیں نظر آتا ہے تو اس سے بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ رمضان میں بہت ایفیشنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے وہ پھر پہلی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پہ فرشتے اترتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ان کو اچھی باتیں سجھاتے ہیں، موت کے وقت بھی، اور جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی، اور مومن جان نکلتے وقت ہی اپنا ٹھکانہ جان لیتا ہے۔ اور ان تین مواقع پر مومن کے لیے پھر بشارت ہے، موت کے وقت، قبر میں، اور قیامت کے دن۔ اور فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا خبر دیتے ہیں؟ ولا تحزنوا، غم نہ کرو، کیونکہ غم اللہ کی طرف جانے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اس کو ہٹانا ہوگا، یہ ایمان کے مقامات میں سے نہیں ہے، اور کسی جگہ اللہ نے غم کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ اس کی کوئی تعریف کی کہ مجھے وہ مومن زیادہ پسند ہیں جو غمگین رہے، بلکہ اسے ہر جگہ منع کیا گیا۔ لہذا اس عادت کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، قوی مومن بننا ہوگا، اور اگر دل پہ کوئی ایسی چیز آنے لگے تو دعا شروع کر دے، اللہ اس کو ہٹا دے، مجھے نہیں غم کرنا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے کھو جانے پر انسان اپنے آپ کو کھو دے۔ غم کیا ہے دراصل؟ خود کو کھو دینا۔ تو آپ اتنے معمولی نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو کھو دے اور ان چیزوں کے پیچھے جان ہلکان کر دیں جن کے نہ ہونے سے بھی زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں، فرشتے آ کے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی اترتے ہیں، ان پر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ جو خیالات ڈالتے ہیں ہمارے اندر، اور آخرت میں بھی، یہاں بھی مددگار ہیں۔ اور کئی مواقع پر ہم دیکھتے ہیں احادیث میں اور قرآن مجید میں بھی کہ اللہ نے مومنوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی اور ان کو ثابت قدم رکھا، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، جو مانگو گے مل جائے گا، جو بھی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں تم اپنی خواہشات کنٹرول کر کے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، تو جس کا ولی اللہ ہو، پھر وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب وہ مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں پھر ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خیر کے رستوں پہ چلاتا ہے، خیر کی مجالس میں پہنچا دیتا ہے، خیر کے کاموں پر استقامت عطا کرتا ہے، اور گمراہی کے رستوں سے اس کو بچا کے رکھتا ہے، اس کے وقت میں برکت ڈالتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ بہترین معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے بطور مہمانی کے ہے۔
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ دائی کے لیے مخلص اور محسن ہونا ضروری ہے، خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے، اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، احسن قول کے ساتھ، بہترین طریقے سے۔ اور صرف قول ہی نہیں، عمل کی بھی بات ہے، یعنی جو عمل کرنے والا دائی ہوگا اس کے قول میں بھی بہت تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، بدی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو، تو اچانک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان عداوت ہے ایسا ہوگا گویا کہ وہ نہایت گہرا دوست ہے۔ کہتے نا میٹھے بول میں جادو ہے، نہیں سنا ہوا یہ؟ وہ ڈیل کارنگی کی کتاب بھی تھی نا، میٹھے بول میں جادو ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی برت رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ فضول بحث کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا، آپ بھول جائیں اس کو، اپنی ذات کو وہاں سے مائنس کر دیں، لیکن جواب میں آپ احسن رویہ اختیار کریں، کیونکہ آپ اس کے لیول پہ اترنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس جیسا کام کرنا نیچے جانا ہے، تنزلی ہے، زوال ہے. اگر آپ واقعی اس پر ایک اخلاقی برتری چاہتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں اپنا اخلاق بہتر کریں، ورنہ آپ کی دعوت بے اثر ہو جائے گی. یعنی آپ جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو اکثر لوگ نہیں مانتے، آپ سے اختلاف کرتے ہیں، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ ایسے اختلاف کے موقع پر، انکار کے موقع پر آپ کا رویہ کیا تھا. وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آپ کتنے مخلص ہیں اور کتنے بہترین عمل کرنے والے انسان ہیں. کیونکہ پیچھے بات ہوئی نا کہ جو بلائے بھی اور خود بھی اچھا کرے. میں صبح ایک تفسیر پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت مؤذن کے لیے بھی ہے، وہ اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اور جماعت سے پہلے پہلے وہ دو رکعت بھی پڑھ لیتا ہے، یعنی عمل صالح بھی کر لیتا ہے. یعنی مؤذن نے اذان دی، دعا کی، اور اس کے بعد نفل پڑھے، اور اس کے بعد یہ کہ نماز شروع ہوئی. تو یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ جس چیز کا آپ نے کسی کو کہا کہ وہ کر لے، وہ خود بھی جا کے کر لی، یا پہلے کر لی اور پھر جا کے دوسرے کو بھی بتا دی. تو آپ دیکھیے کہ وہ نیکی اپنے درجے میں کہیں بڑی ہوگی جس پہ آپ نے خود عمل کیا اور پھر کسی اور کو بھی بتایا. اور پھر اگر ماننے والے نے نہیں مانا تو آپ نے مائنڈ نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت کے باوجود، کٹ حجتیوں کے باوجود، آپ نے اس سے اپنا اخلاق اچھا رکھا. پھر عام طور پر لوگ کیا عذر پیش کرتے ہیں، وہ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر آپ نے بھی ویسا ہی کرنا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو نفرت سے محبت جنم لیتی ہے یا نفرت سے نفرت ہی جنم لیتی ہے؟ اگر آپ نفرت کریں گے تو جواب میں آپ کو نفرت ہی ملے گی، بغض رکھیں گے تو بغض ہی ملے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے. تو سختی کا مقابلہ سختی سے نہیں کرنا، شدت کا مقابلہ شدت سے نہیں کرنا، غصے کا مقابلہ غصے سے نہیں کرنا، ورنہ انسان ایسے وشیس سرکل میں پھنس جاتا ہے کہ جسے نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، کیونکہ انہوں نے دین حق کو اس طرح پایا کہ اپنا آپ بدل دیا، اپنے رویے، ریاکشنز، ریسپانسز بدل دیے. حضرت عمر کہتے ہیں جس نے اللہ کی نافرمانی تمہارے معاملے میں کی، اس کو سزا دینے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں کہ تم اس کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کرو. اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ کہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ادفع باللتی ہی احسن. لیکن دل نہیں مانتا انسان کا، نفس پہ بڑی گراں ہوتی ہے یہ بات. اور یہ چیز صرف ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا، یہ صبر کا انعام ہوتا ہے کہ ان کو یہ توفیق مل جاتی ہے. اور یہ چیز اسی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے، بڑا ہی خوش قسمت ہے ایسا انسان جو برائی کے جواب میں اچھائی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ، ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے. جس کی اللہ تعالیٰ تعریف کر دے اس سے وہ راضی ہو جائے گا. تو صبر کرنا اخلاق کا بلند ترین درجہ ہے، اسی سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بلندی حاصل کرتا ہے، اور اللہ کا بھی مقرب بنتا ہے. کر کے تو دیکھے انسان. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. یعنی شیطان جو ہے وہ کسی صورت نہیں مانے گا کہ آپ کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہو جائیں اور وہ آپ کی بات مان لیں اور وہ دین کی طرف آ جائیں. قل لعبادی یقول اللتی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، بس بات اچھی کرنی شروع کر دو، اپنے کال پہ توجہ دو. اور انسان بولتا ہوا جو اس کے دل میں ہوتا ہے، اور دل میں اگر وسوسے ہیں تو پھر تو دل میں بدگمانیاں اور شیطان کی ڈالی ہوئی رچس ہے، پھر اچھی بات نہیں آپ کر سکتے. تو انسانوں سے کیسے بدلہ لینا ہے؟ اچھائی کے ساتھ. اور شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ. یعنی انسان کے ساتھ تو آپ کچھ اچھا رویہ کریں گے تو کچھ مان ہی جائے گا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے نا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد لے لو. تو یہاں وسوسے کے لیے نزغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی شیطان کی کوئی سرسراہٹ، وسوسہ، برائی کو خوبصورت بنا کے دکھانا، سستی دلانا. تو پھر فاستعذ باللہ، اللہ کے محتاج بن کر اس سے سوال کرو، وہ تمہیں اس سے پناہ دے اور محفوظ رکھے. اور غصے کے وقت ایک کارگر ہتھیار ہے یہ کہ انسان کو غصہ آئے تو کیا کرے؟ اللہ کی مدد لے لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. ابن حجر سے جب وسوسے کی بیماری کا علاج دریافت کیا گیا تو کہنے لگے اس کی بہت ہی فائدہ مند اور نفع بخش دوا موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مکمل طور پر اعراضی کافی ہے. یعنی اگر نفس میں کسی قسم کا تردد ہو تو اس کی طرف دھیان نہ دو، دھیان بانٹو، توجہ نہ دو، تو وہ پھر وہاں ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا، امپورٹنس نہیں دے رہا، کچھ مدت کے بعد وہ خود ہی غائب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کی طرف ساری توجہ کر دی اپنی اور جو دل میں ڈال دیا اس نے اس کے مطابق کچھ کرنے کو بھی چل پڑے تو وہ زیادہ ہوتا جائے گا. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. اتنی خوبصورت دلیل ہے یہ. اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو پھر اگر یہ تکبر کریں یعنی بات نہ مانے تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں. اکتاہٹ اور سستی انسانوں کی کمزوری ہے، فرشتے اس سے پاک ہیں. اللہ کیسے اچھے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں اور اکتاتے بھی نہیں ہیں. انسان کوئی کام ذرا زیادہ دن کر لے تو اس سے تھک جاتا ہے یا اکتا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نفس کی ترغیب یہی ہوتی ہے کہ بس انٹرٹینمنٹ والے مزے مزے کے کام کرو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں، بیٹھی ہوئی ہے، خاک اٹھتی بھی ہے تو پھر جا کے بیٹھ جاتی، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے یعنی پھول جاتی ہے. بے شک وہ جس نے اسے زندہ کیا مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، کیا پھر وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا. تم جو چاہو عمل کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. تو آیات میں کجروی، الحاد کا لفظ لحد سے ہے، لحد ہوتی ہے قبر جیسے درمیان سے کھود کر پھر سائڈ سے کھودی جاتی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انحراف، سائڈ وے پہ جانا، کنارہ کشی کرنا. اسی لیے الحاد کو لادینیت بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے یا اس سے بیزاری ہوتی ہے اور دین سے بھی بیزاری. انگریزی میں اس کے لیے ایتھیزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے، بس ایک سوچ ہے، فکر ہے. اور یلحدونا کا ایک اور معنی ابن عباس نے جو کیا وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کلام کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، یعنی بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا. تو دین کا اصل فہم جو ہے وہ خود قرآن کا مطالعہ اور پھر سنت کا مطالعہ اور پھر صحابہ کے اقوال کا مطالعہ، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپے ہوئے نہیں ہیں انکار کرنے والے. اور یقیناً یہ ایک زبردست کتاب ہے، کتاب عزیز ہے. کتاب اللہ کی ہر آیت، ہر لفظ اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. اگر کوئی آپ کو ہیرے کی انگوٹھی دیتا ہے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہسبینڈ کہیں آج آپ کے لیے سرپرائز ہے، پھر یہ کہ میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، کتنی خوشی ہوگی؟ بہت خوشی ہوگی. اوہ یہ تو میری پسندیدہ ہے، یہ تو ڈیزائن ہی مجھے بڑا پسند تھا، خوش ہو جائیں گے. لیکن ایک آیت کا حفظ کر لینا، ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا، اس سے بھی بہتر ہے. لیکن ہم چونکہ مادہ پرست لوگ ہیں نا، مادہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جیسے مٹیریل ہے نا، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، ہم ان میں کھو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس زندگی کا مقصد ان کو حاصل کر لینا، یہ مل گئی تو ہم خوش ہو جائیں گے، پر نہیں ہوں گے. پھر بھی کتنے لوگوں کے پاس وہ سب کچھ ہے لیکن خوش نہیں. تو اس لیے یہ قرآن کتاب عزیز ہے، بہت زبردست کتاب ہے. تو اپنے بہترین اوقات میں سے قرآن کے لیے وقت نکالا کریں. ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قرآن کی مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہو جائیں گے. لیکن رمضان کا مہینہ اور یہ قرآن کا دور، یہ روز تھوڑی ہوتا ہے جسے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. تو قرآن سے سچی محبت اور سچی رغبت کی علامت یہ ہے کہ پھر انسان اس کو وقت دے، اسے اپنی زندگی میں اہم سمجھے. اور علامہ شنقیتی کہتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں جس نے قرآن سے سچی محبت کی ہو اور اس میں سچی رغبت رکھی ہو مگر یہ کہ اس نے اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں ایک مقام حاصل کر لیا، یعنی جو سچے دل سے اس کو چاہتا ہے نا، پھر وہ اللہ کے نزدیک بھی ایک مقام حاصل کرتا ہے اور بندوں کے دلوں میں بھی ایک مقام حاصل کر لیتا ہے. اور اسی لیے تم اہل قرآن کو سب سے زیادہ کشادہ سینے والا، آسان معاملے والا پاؤ گے، اور وہ اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. یعنی ان سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتے ہیں. اور پھر قرآن تمہیں اپنا تھوڑا بھی نہیں دے گا جب تک تم اپنا سب کچھ اسے نہ دو. باطل اس کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکمت والے بہت تعریف والے کی طرف سے نازل کرتا ہے. یعنی قرآن سنجیدہ لوگوں کے دلوں میں ہی ثابت رہتا ہے، انہی کو ثابت قدمی ملتی ہے اس سے. آپ سے وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب بخشش والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے، اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بناتے تو ضرور یہ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں، کیا کلام عجمی زبان اور رسول عربی، کہہ دیجئے یہ ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یہی لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ تو شفا کس چیز سے ہے؟ جسمانی بیماریوں کی بھی ہے، لیکن دو خاص چیزوں کی، شکوک و شبہات کی اور خواہشات کی، جو دلوں کو بیمار رکھتی ہیں۔ تو وہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل کو اس قابل بنانا ہے، بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین کو درست کیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے پہلے، پھر وہ بارش فائدہ دیتی ہے، ورنہ اوپر اوپر سے بہ کے کہیں اور چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا